بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فانطلقت به خديجة به کا مرجع حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے گئی حتی اتت بھی یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی ورقت ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجتا حضرت خدیجہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئی ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى کے پاس جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے. اب یہاں انطلقت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمجھ کے مطابق تسلی دی الہامی کلمات کے ذریعے سے تسلی دی. پھر حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقاء ابن نوفل کے پاس لے کر کے گئی. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ خود حضور کو لے کر ورقا کے پاس گئی, یہ بخاری کی روایت میں. دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقا کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے بھیجا. تو ایک مرتبہ خود لے کر کے گئی اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا. اس اعتبار سے دو مرتبہ حضور کو ورقا کے پاس لے کر کے جانا ثابت ہوا. یہ دو روایت ہو گئی. پہلی روایت ہو گئی حضرت خدیجہ خود لے کے گئی حضور کو ورقا کے پاس, دوسری روایت ہو گئی حضرت خدیجہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقا کے پاس بھیجا. تیسری روایت سمجھیے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا تو اولاً حضرت خدیجہ اکیلی ورقا کے پاس گئی اور اکیلی جا کر کے پورا قصہ حضرت ورقا کو سنایا. پھر دوسری مرتبہ میں حضرت خدیجہ حضور کو ساتھ لے کر ورقہ کے پاس گئی. تو تیسری روایت کا حاصل کیا ہوا کہ اولاً حضرت خدیجہ اکیلی ورقہ کے پاس گئی, پوری بات سنا کر کے آئی, بعد میں حضور کو لے کر کے گئی. چوتھی بات سمجھیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے پوری بات سننے کے بعد اولاً ایک راہب کے پاس حضور کو لے کر کے گئی. مکہ میں ایک راہب رہتا تھا, اس راہب کے پاس حضور کو لے گئی, پھر عداس کے پاس لے گئی. عداس یہ ایک نینوا کا رہنے والا غلام تھا, عیسائی مذہب پر تھا. بعد میں عداس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف میں بھی ملاقات ہوئی ہے, اور عداس نے حضور کو انگور کھلائے تھے, اور حضور نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھائے تو عداس کو بہت تعجب ہوا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ بسم اللہ تو عرب میں کوئی جانتا نہیں ہے, آپ کیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ تو حضور نے عداس کو پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ وہاں تو میرے بھائی یونس رہتے تھے. تو عداس کو اور تعجب ہوا کہ آپ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی نبی یونس ہے. تو یہ عداس. تو حضرت خدیجہ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً ایک راہب کے پاس لے گئی, پھر عداس کے پاس لے گئی, پھر ورقہ کے پاس لے گئی. یہ چار ترتیب ہوئی. ان چاروں ترتیب کا حاصل کیا, حضرت خدیجہ اس عجیب واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کسی بڑے آدمی کے پاس, سردار کے پاس, کہ جو مشرک کافر ہو, نہیں لے گئے. اور نہ لے جانے کی حکمت یہ ہے کہ مکہ کے کسی بڑے آدمی کے پاس, مشرکین کے سرداروں کے پاس لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا, چونکہ وہ لوگ نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے, وہ لوگ رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے, اسی لیے ان کے پاس لے جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. جبکہ ورقہ یا راہب یا عداس, یہ لوگ عیسائی آسمانی کتابوں کو ماننے والے تھے, نبوت کو ماننے والے تھے, اسی لیے حضرت خدیجہ نے بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا حضور کا یہ واقعہ سنانے کے لیے. ایسے آدمیوں کے پاس گئی جو نبوت کے قائل ہو, جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہو, ایسے لوگوں کے پاس لے گئی, کسی بھی مکہ کے سردار کے پاس نہیں لے گئی, چونکہ وہ نبوت کے قائل ہی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی صورت حال, کوئی مسئلہ پیش آوے تو اس لائن سے تعلق رکھنے والوں کے پاس جانا چاہیے. جو لوگ اس لائن سے واقف نہ ہو ان کے پاس لے جانے سے کیا حاصل ہوگا؟ جیسے کہ آپ کوئی عبارت اگر سمجھ میں نہ آئے کہ ابن عم خدیجہ تھا, کہ ورقہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہے, اب آپ کو مثلاً یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ورقہ کیسے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, تو آپ نے عصر کے بعد مسجد میں ایک وکیل صاحب نماز پڑھنے آتے ہیں، وکیل صاحب کی ملاقات کی، وکیل صاحب آپ کے پاس نالج بہت ہے، آپ ہائی ایجوکیٹڈ آدمی ہو، ذرا بتلائیے کہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ تو وکیل صاحب کہیں گے مولانا صاحب سوری یہ میری لائن نہیں ہے، کسی سیرت کے جاننے والے کو پوچھو کہ ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کس طرح ہوتے ہیں. تو جو آدمی جس لائن سے مناسبت رکھتا ہو اس لائن کے آدمی سے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہیے. اب یہ سمجھو کہ حضرت ورقہ اور حضرت خدیجہ میں رشتہ داری کیا ہے. تو یہاں بخاری کی روایت میں صراحتاً لفظ ہے کہ چچا زاد بھائی، آگے چل کر کے اسی حدیث میں لفظ آ رہا ہے فقالت له خدیجت یبن عمی، وہاں بھی یبن عمی کا لفظ آیا ہے یعنی چچا زاد بھائی ہونے کا لفظ آیا ہے. بخاری شریف کی روایت کے دونوں جگہ الفاظ ہے کہ ورقہ اور حضرت خدیجہ سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، لیکن مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے یا امی کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ کو یوں خطاب کیا اے میرے چچا جان. جو سوال کھڑا ہوتا ہے مسلم شریف کی روایت کے ذریعے سے کہ مسلم کی روایت میں یا امی اے میرے چچا یہ لفظ کیسے آیا ہے؟ اس لیے اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. صحیح بات تو یہ ہے کہ حضرت ورقہ اور حضرت خدیجہ میں یہی چچا والا تعلق ہے، چچا زاد بھائی بہن والا، کہ حضرت ورقہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، یہی صحیح رشتہ ہے. اس لیے کہ دونوں کے نسب نامے میں اسد نام کے ایک دادا آتے ہیں، اسد نام کے دادا میں حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ دونوں کا نسب مل جاتا ہے. تو اسد نام کے دادا میں حضرت خدیجہ حضرت ورقہ دونوں کا نسب مل جاتا ہے، اس لیے حقیقت کے اندر یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی بہن ہوئے. لیکن عربوں کا رواج یہ ہے کہ کوئی چھوٹی عمر والا بڑی عمر والوں کو خطاب کرے گا تو اکرامن اور احترامن چچا کے لفظ سے خطاب کرے گا. تو مسلم شریف کی روایت کے اندر جو یہ لفظ آیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ کو یا امی کہا، یہ عمر کے اعتبار سے حضرت ورقہ بڑے تھے، اسی لیے اکرام اور احترام کے اندر خدیجہ نے ورقہ کو یا امی کے لفظ سے خطاب کیا. جیسے ہمارے علاقے کے اندر جو بڑا آدمی ہوتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کاکا، اس طریقے سے بھلے رشتے میں کچھ بھی ہو لیکن کوئی کو کاکا بولے گا، کوئی چچا بولے گا. اس طرح ہمارے یہاں کے عرف میں بھی بڑوں کو اکرامن اور احترامن یہ لفظ سے خطاب کرنے کا دستور ہے. تو حضرت خدیجہ اور حضرت ورقہ آپس میں چچا زاد بھائی بہن ہوئے. وکان امرأن تنصر فی الجاہلیت. حضرت ورقا ایسے انسان تھے جو زمانے جاہلیت کے اندر عیسائی بن گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے نا, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کر کے رکھنا, تو دعائے ابراہیمی کی برکت یہ رہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے, پکے موحد ہوا کرتے تھے. حالانکہ عرب کا ماحول پورا شرک اور بت پرستی کا تھا, لیکن اس شرک اور بت پرستی کے ماحول میں دعائے ابراہیمی کی برکت سے آپ کے خاندان میں کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے جو بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے, شرک کفر سے دور رہنے والے اور توحید پر قائم رہنے والے اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے. انہی اللہ کے نیک بندوں میں ایک ورقا ابن نوفل بھی تھے. ورقا ابن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب بت پرستی کا ماحول عام تھا تو یہ بت پرستی سے اکتا گئے تھے کہ کیا ہماری قوم بتوں کی پرستش کرتی ہے, اور پھر انہوں نے مکہ سے ملک شام کا سفر کیا تھا. ملک شام اس زمانے میں عیسائیت کا مرکز تھا, تو یہ ورقا ملک شام چلے گئے تھے اور ملک شام جا کر کے انہوں نے عیسائی مذہب سیکھ لیا تھا, عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا. اور ایسے ہی ایک دوسرے آدمی تھے زید ابن عمر ابن نفیل, یہ بھی ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی, شرک نہیں کیا, بتوں کے نام کا چڑھایا ہوا جانور نہیں کھاتے تھے. بلکہ زید ابن عمر ابن نفیل تو عرب کے لوگوں کو یوں کہتے تھے کہ ارے عربو, بکری اللہ نے پیدا کی, بارش اللہ نے برسائی, جس سے گھاس اگتی ہے وہ گھاس کھا کے بکری بڑی ہوتی ہے, اور اس بکری کو تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو, کیسے تم غلط کام کرتے ہو. اس طرح یہ زید ابن عمر بن نفیل لوگوں کو وما احل لغیر اللہ بھی سے روکنے کا کام کرتے تھے. تو عرب معاشرے کے اندر اللہ کے چند ایسے برگزیدہ بندے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی بت پرستی نہیں کی, کبھی شراب نہیں پی, کبھی جوا نہیں کھیلا, کبھی آپ نے جو ہے بتوں کے نام کا گوشت نہیں کھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے, کبھی جاہلیت کے دور میں آپ نے بت پرستی نہیں کی. تو یہ ورقا ابن نوفل عربوں کی بت پرستی سے اکتا کر کے ملک شام چلے گئے تھے, وہاں جا کر عیسائیت قبول کر لی تھی. عیسائیت دو قسم کی تھی. نمبر ایک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک تعلیم پر عمل کرنے والا طبقہ, جو حواریین کے ذریعے سے انسانیت کو ملا تھا اصلی عیسائیت, جس میں خالص توحید تھی, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک تعلیم پر عمل پیرا تھے. تو ورقا اصلی اور حقیقی عیسائیت پر عمل کرتے تھے، اور ایک دوسری عیسائیت تھی گڑبڑی والی، کہ جس میں ان اللہ ثالث ثلاثہ والا عقیدہ آ گیا تھا، جس کے اندر وقالت النصارى المسيح ابن الله والا عقیدہ آ گیا تھا، جن کے عقیدے گڑبڑا گئے تھے، وہ ایک دوسری عیسائیت تھی، لیکن ایک حقیقی عیسائیت بھی تھی جو اس زمانے کا دین حق کہلاتا تھا. تو حضرت ورقا سچی عیسائیت پر تھے جو اس زمانے کا حقیقی سچا دین کہلاتا تھا، اس پر حضرت ورقا تھے. اسی لیے فرماتے ہیں وَكَانَ اِمْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہ حضرت ورقا ایسے آدمی تھے کہ جاہلیت کے دور میں عیسائی بن گئے تھے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، اور حضرت ورقا عبرانی کتاب کو لکھتے تھے. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، حضرت ورقا انجیل سے عبرانی میں اللہ جو چاہتے وہ لکھا کرتے تھے. حضرت ورقا انجیل سے عبرانی زبان میں اللہ جو چاہتے وہ لکھا کرتے. اب اتنی عبارت کا خلاصہ سمجھو. یہاں روایت میں ہے وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور یہی روایت امام بخاری کتاب التفسیر میں بھی لائے ہیں بخاری ثانی کے اندر. تو وہاں کتاب التفسیر میں جو روایت ہے وہاں لفظ ہے وکان یکتب الکتاب العربیہ بالعربیتی، وہاں عربیتن کا لفظ آیا ہے اور یہاں عبرانی کا لفظ آیا ہے، اس لیے دونوں الفاظ کو سامنے رکھ کر عبارت کا مطلب سمجھو. نمبر ایک، حضرت ورقا آسمانی کتابوں کو لکھنے کی خدمت انجام دیتے تھے، اور یہ لکھنے کی خدمت اس لیے انجام دینی پڑتی تھی کہ سابقہ آسمانی کتابوں کو زبانی یاد کرنے کا رواج نہیں تھا، صرف قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو اتنی بڑی مقدار میں زبانی یاد کیا جاتا ہے، باقی پچھلی آسمانی کتابوں کو زبانی یاد کرنے والے یکا دکا دور دور کوئی فرد ملتا تھا. باقی عام متن پچھلی آسمانی کتابوں کو لکھ لکھ کر کے محفوظ کیا جاتا تھا. دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمارے زمانے میں پریس آ گئے، ہم سب کے پاس چھپی چھپائی کتابیں ہیں. قدیم زمانے کے اندر طلبہ کو کیا کرنا ہوتا تھا کہ جو کتاب پڑھنی ہوتی تھی اس کتاب کو دوسرے کے پاس سے قلم سے پہلے لکھنا ہوتا تھا، کہ پورا نسخہ اس کتاب کا اپنے لیے پہلے لکھو پھر اس کو پڑھو. یہ طریقہ پرانے زمانے کے اندر ہوتا تھا جب دنیا میں پریس نہیں ہوتے تھے. تو اس طرح اول کام کتاب کی کتابت کا ہوتا تھا، پھر پڑھنے کا کام ہوتا تھا، یعنی کہ جتنا حصہ پڑھتے جاتے تھے اتنا حصہ لکھتے بھی جاتے تھے، اس طرح کی ترتیب ہوا کرتی تھی. میرے استاد اور مرشد اول حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا مختصر المعانی کا نسخہ میرے پاس موجود ہے کہ مکمل مختصر المعانی حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھی, پھر اس کو پڑھا, پڑھنے کے زمانے کے اندر نسخہ ہے میرے پاس. تو اس طرح اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا. اب یہ جو طریقہ آیا کہ سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کرو, یہ قرآن مجید کی برکت ہے. پچھلی آسمانی کتابوں کو عام طور پر لکھ کر کے محفوظ کرتے ہیں. اب یہ ورقہ عیسائی بن گئے تو ان کو انجیل کی ضرورت پڑی, تو انجیل یاد کرنے سے تو رہے, تو انہوں نے کیا کیا, انجیل کتاب کو اپنی قلم سے اپنے لیے ایک لکھ کر کے نسخہ تیار کیا. کسی کے پاس انجیل ہوگی, اس کے پاس سے انہوں نے نسخہ لکھ کر کے تیار کیا. تو یہ اس زمانے کا عام رواج تھا کہ جو بھی کتاب آپ کو چاہیے اس کتاب کو دوسرے کے پاس سے لکھ کر کے نقل کر لیجئے. تو ورقہ کو انجیل کے نسخے کی ضرورت تھی تو انہوں نے لکھ کر کے اس کا نسخہ لے لیا. اب انجیل تھی اصلاً سوریانی زبان میں, محقق اور راجح قول یہ ہے کہ اصل انجیل تھی سوریانی زبان کے اندر. تو حضرت ورقہ سوریانی زبان سے عبرانی زبان میں اس انجیل کو نقل کرتے تھے. گویا کہ سوریانی زبان کی عبارتیں عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے پاس انجیل کا نسخہ لکھا کرتے تھے. ایک مطلب یہ ہوا. تو اب یہ عبارت فٹ بیٹھ گئی. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ, کہ حضرت ورقہ سوریانی زبان کی انجیل کو عبرانی زبان کے اندر لکھ لیا کرتے تھے. تو ان کا کام تھا سوریانی سے عبرانی میں منتقل کرنے کا. اب وہ کتاب التفسیر والا العربیہ والا لفظ لو اور اب ترجمہ کرو. حضرت ورقہ انجیل کو عربی زبان کے اندر لکھ لیا کرتے تھے. ورقہ انجیل کو عربی زبان میں لکھ لیا کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ورقہ کو بیک وقت تین زبان پر عبور تھا, ایک سوریانی زبان, دوسری عبرانی زبان, اور تیسری عربی اپنی مادری زبان. چونکہ ورقہ مکہ کے تھے اسی لیے مادری زبان تو عربی تھی, لیکن سوریانی اور عبرانی زبان بھی انہوں نے شام جا کر سیکھ لی تھی اور پاورفل سیکھ لی تھی. اسی لیے انجیل جو اصل سوریانی زبان میں تھی تو انجیل کا ترجمہ سوریانی سے عبرانی میں بھی کیا اور سوریانی سے عربی زبان کے اندر بھی کیا. یہ دونوں طرح کا کام حضرت ورقہ نے انجام دیا. اس طرح جو ہے دونوں عبارت کے اندر تطبیق ہو جائے گی. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكْتُبَ, سو حضرت ورقہ انجیل سے عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے کہ وہ لکھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. گویا کہ ورقہ نے دو طرح کی خدمت انجام دی. جن لوگوں کو انجیل عبرانی زبان میں چاہیے ان کو سوریانی سے عبرانی میں نسخہ لکھ کر دیا, جن کو عربی میں چاہیے ان کو سوریانی سے عربی میں نسخہ لکھ کر کے دیا. جس کے لیے جو ضرورت ہو ایسا نسخہ تیار کر کے حضرت ورقہ نے اس کو تیار کیا تھا. تو وہ زبان جانتے تھے تو اس سے انہوں نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا. اور عبرانی والوں کے لیے عبرانی نسخہ، عربی والوں کے لیے عربی نسخہ، گویا انجیل کو عبرانی اور عربی زبان میں منتقل کرنے کی عظیم خدمت و رکان انجام دی. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ورقا بڑے عالم تھے، اس لیے حضرت خدیجہ اس عجیب واقعے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقا کے پاس لے گئی، تو ورقا بڑے عالم ہونا ثابت ہو گیا. تو کہا بڑے عالم صاحب ہے، چلو میں ان کے پاس لے جاؤں، لے جا کر کے پوری بات سناؤں تو کوئی حل نکلے کہ یہ محمد کا کیا ہوا کیا ہوا. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر علماء کے پاس رجوع کرنا یہ قدیم زمانے سے چلا آیا ہوا دستور ہے، کہ قدیم زمانے سے لوگ ایسی الجھن کے موقع پر علماء کرام سے رجوع کرتے ہیں. اور ایک اہم بات یہ سیکھنے کو ملی کہ ورقا ابن نوفل یہ دین کی اشاعت کا کام کرنے والے آدمی تھے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا تھا اشاعت دین، اشاعت دین کا وہ کام کرتے تھے. اس لیے تو انہوں نے سریانی سے عبرانی، سریانی سے عربی زبان میں انجیل کو منتقل کیا. یہ ہے اشاعت دین کی خدمت کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ جب جس علاقے کے اعتبار سے ضرورت پڑے قرآن حدیث اور دینی علوم کو علاقائی زبان میں منتقل کرنا چاہیے. یہ بھی اشاعت دین کی ایک بڑی شکل ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت لگے آپ کی علاقائی زبان، آپ کی مادری زبان، آپ کی خاندانی زبان، اس میں قرآن کا ترجمہ کیجئے، حدیث کا ترجمہ کیجئے، مسائل مرتب کیجئے تاکہ آپ کی زبان کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کو سیکھ کر کے عمل کر سکے. یہ بھی دین کی اشاعت کی بڑی شکل ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. کہ بھائی آپ کی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ نہیں، تو قرآن کا ترجمہ آپ کی مادری زبان میں کر دو. آپ کی زبان میں حدیث نہیں، تو حدیث کا ترجمہ آپ کی مادری زبان میں کر دو. مسائل کا مجموعہ آپ کی زبان میں نہیں ہے، تو مادری زبان میں، علاقائی زبان میں مسائل کا ترجمہ کر دو تاکہ لوگ اس سے استفادہ کرے، دین سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے. یہ کام علماء کو کرنا چاہیے، یہ بڑا اہم کارنامہ ہے. وکان شیخن کبیرن، ورقا بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر کے بارے میں بڑے اقوال لکھے ہیں، 100 کے اوپر کے سب اقوال ہیں کہ حضرت ورقا سینچوری بیٹسمین تھے، بڑی عمر ان کی ہو چکی تھی اس وقت کے اوپر. قد عمیا، نابینا ہو گئے حضرت ورقا، نابینا ہو گئے. سمجھو حضرت ورقا کی پہلے آنکھیں سلامت تھی، اس زمانے کے اندر انہوں نے انجیل کے ترجمے کی خدمت انجام دی، پھر بعد میں وہ نابینا ہو گئے. شروع سے نابینا نہیں تھے، مادرزات نابینا نہیں تھے، پہلے بینا تھے، اور اسی زمانے میں انہوں نے انجیل کے ترجمے کی خدمت انجام دی اور بعد میں پھر وہ نابینا ہو گئے تھے. تو حضرت ورقا نابینا ہو گئے تھے، اور بعض حضرات نے یوں توجہ کی ہے کہ امیہ کا مطلب ہے بینائی کی کمزوری، مکمل نابینا ہونا نہیں، بینائی کی کمزوری، کہ حضرت ورقا کی بینائی کمزور تھی لیکن اس کے باوجود وہ کتاب انجیل لکھنے کا کام کرتے تھے. بینائی کمزور ہونے کے باوجود. تو امیہ کا مطلب نگاہوں کی کمزوری. اور اللہ کے ایسے نیک بندے ہوا کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بینائی کمزور ہو گئی, آنکھ ہماری کمزور ہے, ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں, پھر بھی وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ آنکھ کس کام کی, ہم قرآن نہیں پڑھے تو, حدیث نہ پڑھے تو, دین کا مطالعہ نہ کرے تو, بھلے نہ خراب ہوتی ہو ہوتی رہے, لیکن ہم قرآن تو پڑھیں گے, دین کی باتیں لکھیں گے پڑھیں گے, اس کو سنبھال سنبھال کے کرنا بھی اور کیا ہے اگر دین نہیں پڑھنا ہے تو. تو حضرت ورقہ بھی ایسے ہی مبارک جذبے والے تھے کہ بھلے بینائی کمزور تھی لیکن وہ انجیل کو لکھنے کا کام کاج کیا کرتے تھے. تو حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس لے کر پہنچی. فقالت له خدیجہ, تو خدیجہ نے ورقہ کو کہا, یا ابن عمی, اے میرے چچا زاد بھائی, اسمع من ابن اخیک, یہ تمہارے بھائی کے بیٹے جو بات کہوے نے وہ تم سنو. حضرت خدیجہ نے ورقہ کو کیا کہا, یہ تمہارے بھائی کے بیٹے جو بات کہوے وہ تم سنو. اور بھائی کا بیٹا بول کر مراد لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ورقہ نے, حضرت خدیجہ نے ورقہ کو کہا, یہ محمد جو تمہارے بھتیجے ہیں, یہ جو بات کہوے وہ سنو اور سن کر کے رہنمائی کرو کہ وہ کیا واقعہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ورقہ کو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھتیجا ہونے کی بات کہی, اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک, بعض شرح کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اکرامن اور احترامن کہا ہے کہ حضور کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت ورقہ دونوں کو ایک احترامی کرامی بھائی کے درجے میں کہا, اور بھائی کے درجے میں کہہ کر کے حضور کو بھتیجے سے تعبیر کیا. جیسے کہ آپ دونوں ہم سبق ہیں, اب آئندہ 25 سال کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں کے ساتھ بچے بھی ہیں, تو آپ یہی کہو گے نا اپنے بیٹے کو, چچا جان کی ملاقات کرو, یہ بھی یہی کریں گے, چچا جان کی ملاقات کرو. تو اب یہ جو ایک دوسرے کے بچوں کو کہیں گے کہ چچا جان سے ملو, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک احترامی اور احترامی نسبت ہے, کہ ہم دونوں رفیع کے درس ہونے کی وجہ سے بھائی کے درجے میں ہیں, اس لیے یہ بچے بھتیجے ہوئے. تو اس طریقے سے اکرامی اور احترامی انداز میں حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ کو کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد کی بات سنو. جبکہ دوسرے شرح کیا کہتے ہیں کہ نہیں, ابن اخی کا یہ حقیقتاً کہا ہے. کیسے حقیقتاً کہا؟ ورقہ کا نسب قصی ابن کلاب تک 3 واسطوں سے پہنچتا ہے. قریش کے اکابرین میں ایک نام ہے قصی ابن کلاب, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے اس نسب نامے میں ایک دادا کا نام آتا ہے قصی ابن کلاب. تو قصی ابن کلاب تک ورقہ کا نسب نامہ 3 واسطوں سے پہنچتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قصی ابن کلاب تک 4 واسطوں سے پہنچتا ہے. اس لیے گویا کہ حضور کے والد عبداللہ اور ورقہ یہ دونوں خاندانی ایک طرح کے بھائی ہوئے. خاندانی ایک طرح کے دونوں بھائی ہوئے، تو اس خاندانی قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے کہا من ابن عقیقہ، اپنے بھتیجے سے بات سن لو. اس سے معلوم ہوا کہ صاحب واقعہ ہی کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے، جس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہو اسی کو موقع دو کہ وہ بات پیش کرے. بعض لوگوں کو چمچہ گیری کا شوق ہوا کرتا ہے، اس کو کوئی واقعہ پیش آیا اور اس نے کسی ساتھی کو کہا تو ساتھی بڑھ چڑھ کے سب کو سناتا رہتا ہے کہ اس کو ایسا ہوا، یہ خواب آیا، یہ ہوا. ارے بھائی اس کو بولنے دے نہیں، تو کیوں ڈوڑایا بنتا ہے؟ صاحب واقعہ بتلائے گا، تجھے کون اس کے لیے کہتا ہے کہ تو بول بول کرا کر. تو حضرت خدیجہ نے، اگر حضرت خدیجہ چاہتی تو خود بولتی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، حضور بولیں گے، ورقہ سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا. فقال له ورقۃ، لہو کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ابن اخی ما ذات را، بھتیجے بولو تم نے کیا منظر دیکھا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما را، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کو اس واقعے کی خبر دی جو آپ نے دیکھی. یعنی پورا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح کوئی فرشتہ آیا، مجھے بیچا، اکرا پڑھایا، پوری تفصیل اس نے سنا دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پورا واقعہ حضرت ورقہ نے سن لیا، تو چونکہ وہ عیسائی تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اسی لیے اپنے گہرے مذہبی علم کی روشنی میں ورقہ نے جو جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا. کیا کہتے ہیں؟ فقال له ورقۃ، ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ھذا الناموس، یہ جو شخص تمہارے پاس آیا تھا یہ تو فرشتہ تھا. فرشتہ ناموس کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، رازدار کو ناموس کہتے ہیں. نمبر دو، اچھی خبر لانے والے کو ناموس کہتے ہیں. اور بعض شرح حدیث نے ایک عجیب بات لکھی، اچھی خبر لانے والے کو ناموس، نے بری خبر والے کو جاسوس کہتے ہیں. تو یہ ناموس یعنی اچھی خبر لانے والے، رازدار اور مراد فرشتہ. اور اس سے اکثر شراح نے حضرت جبرائیل مراد لیا ہے، بعض ہی افراد نے حضرت اسرافیل کو مراد لیا ہے. کہا بھتیجے محمد، یہ جو تمہارے پاس آئے تھے نا، یہ تو ناموس ہے، اللہ کا فرشتہ ہے. الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جو فرشتہ اللہ نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. دیکھو نزل کا ایک ترجمہ بھیجنے سے کر رہے ہیں، یہ وہ فرشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، وہی فرشتے کو اللہ نے اب تمہارے پاس بھیجا. اب یہاں چند باتیں بڑی نازک سمجھنے کی ہے کہ ورقہ تو عیسائی تھے، تو ان کو تو یوں کہنا چاہیے کہ الذی نزل اللہ علی عیسیٰ. انہوں نے کیوں کہا الذی نزل اللہ علی موسیٰ؟ چونکہ عیسائی مذہب پر تھے ورقہ، تو ان کو تو اپنے پیغمبر کا نام بولنا چاہیے تھا. سوال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا پہلا حل سمجھو. بعض شرائع حدیث یوں فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب حضرت خدیجہ اکیلی حضرت ورقہ کے پاس گئی تھی تب ورقہ نے پورا قصہ حضرت خدیجہ کی زبان سے سنا تھا. اولاً تو حضرت خدیجہ اکیلی گئی تھی اور جا کے پورا قصہ سنایا تھا, تو اس وقت ورقہ نے کیا کہا تھا, ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی عیسیٰ. تو اول مرتبہ میں حضرت ورقہ نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا تھا, لیکن جب دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ حضرت ورقہ کے پاس حضور کو لے گئی تب حضرت ورقہ نے کہا نزل اللہ علی موسیٰ. تو اول مرتبہ میں اکیلی گئی خدیجہ تو نزل اللہ علی عیسیٰ, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تو ورقہ نے کہا علی موسیٰ. دونوں طرح کی روایت آ گئی, عیسیٰ موسیٰ دونوں آ گئے. دوسری توجیہ سمجھو, حضرت ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے دیا کہ بنو اسرائیل میں اصل الاصول صاحب شریعت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت تو حضرت موسیٰ کی رسالت میں کچھ تکمیل اور ترمیم کے ساتھ آئی تھی. حضرت موسیٰ کی شریعت کے جو احکام تھے اس میں کچھ تکمیل کچھ ترمیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی, باقی اصل الاصول بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہے, اس لیے اصل الاصول نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الذی نزل اللہ علی موسیٰ کا لفظ استعمال فرمایا. تیسری توجیہ سمجھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت متفق علیہ رسالت ہے, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو خود یہودیوں نے نہیں مانا تھا, اسی لیے تو وہ قتل کے در پہ ہوئے تھے. تو متفق علیہ رسالت موسیٰ علیہ السلام کی, اس لیے ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا. نمبر چار, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں احکام کی کثرت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی بکثرت احکام شرعیہ پر مشتمل تھی, اسی لیے ورقہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں بکثرت احکام تھے, اے بھتیجے محمد تم پر آنے والی وحی میں بھی بکثرت احکام شریعت ہوں گے. یہ تشبیہ دینے کے لیے حضرت ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک لیا. پانچویں توجیہ سمجھو, موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے پر اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا. اے بھتیجے محمد تمہاری تکذیب کرنے پر اللہ اس امت کے فرعون ابو جہل کو ہلاک کریں گے. اس طرح تشبیہی اشارہ اس وقت ورقہ کو دینا تھا, اس لیے حضرت ورقہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں فرمایا. سبحان اللہ, ورقہ سمجھ گئے کہ میرا بھتیجا محمد اللہ کا نبی بن گیا, اللہ نے ان کو اپنا نبی بنا دیا, ان پر اللہ نے وحی نازل فرما دی اور وہ صاحب وحی نبی بن گئے. اس جملے کے نتیجے میں اور آگے جو جملے آ رہے ہیں حضرت ورقا کے, اس کے نتیجے میں حضرات شراح کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ حضرت ورقا مسلمان ہے, صحابی ہے, چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کی, جبرائیل کی آمد کی تصدیق کر دی, اس لیے ورقا صحابی ہے. اگرچہ دعوت ایمان کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا, لیکن اول وحی کی بات جب ورقا نے سنی تو ورقا نے تصدیق کر دی. اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ورقا کو صحابی کہا جائے گا کہ وہ صحابی ہے. اور حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا حضرت ورقا کے متعلق, تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں سفید لباس میں دیکھا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر نعوذ باللہ وہ جہنمی ہوتے تو کالے لباس میں ہوتے. سفید لباس میں حضرت ورقا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ورقا صحابی مسلمان ہیں. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقا کو خواب میں جنت کے ایک یا دو باغ میں دیکھا, جنت میں ایک باغ میں دیکھا یا دو باغ میں دیکھا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ورقا صحابی ہے اور وہ مسلمان سمجھے گئے ہیں. اب حضرت ورقا کے جذباتی کلمات دیکھو, ان کے اونچے ارادے اور عزائم دیکھو. آدمی کو کیسے ارادے اور عزائم کرنے چاہیے. ورقا کو جب یقین ہو گیا کہ بھتیجے محمد کو اللہ نے نبی بنایا, بھتیجے محمد پر فرشتہ جبرائیل آیا, وہی آئی, صاحب شریعت نبی بن گئے, تو کیسے جملے کہہ رہے تائیدی, یا لیتنی فیہا جزاءً. اب فیہا کا مرجع کون؟ نمبر ایک ایام نبوت, نمبر دو ایام دعوت. ایک کاش کہ جب آپ کی نبوت کے ایام آوے یا آپ کی دین کی دعوت کے ایام آوے تو میں طاقتور نوجوان ہوتا. جزا کہتے ہیں طاقتور نوجوان ہو. جزا آپ نے اونٹ کی زکات کے مسئلے میں پڑھا ہے. تو ورقا کیا کہہ رہے ہیں, جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوگا, آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے, کاش کہ اس ایام میں میں زندہ رہوں, ان ایام میں میں نوجوان ہوں, طاقتور ہوں, تو میں دل کھول کے آپ کی مدد کرتا. جوانی کی رشت کا مطلب کیا, آپ کی دعوت کے زمانے میں میں نوجوان ہوتا تو دین کی دعوت میں میں آپ کی بھرپور نصرت اور مدد کرتا. یا لیتنی اکون حیاً اذ یخرجک قومک. ورقا کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. دیکھیے اس سے ایک بات کیا سیکھنے کو ملی, کہ ہمیشہ حق کی تائید کے جذبات اور ارادے ہونے چاہیے. کہ دنیا میں جو بھی حق ہوگا اس کی ہم تائید کریں گے, اس کی ہم مدد کریں گے, اس کی ہم نصرت کریں گے. دیکھو حضرت ورقا بڑے بوڑھے تھے اور ان کو یہ اندازہ تھا کہ میں تو صبح صادق کا چراغ ہوں، کب میرا چراغ گل ہو جائے میں انتقال کر جاؤں، اور ان کی دعوت کا اعلان ہوگا، نبوت کا اعلان ہوگا، قریش ان پر ظلم ڈھائیں گے، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہوں تو میں ان کی زوردار نصرت اور مدد کروں۔ اب یہ اتنے اونچے جذبات ہیں کہ اگرچہ ورقہ نے وہ ایام نہیں پائے، لیکن حضرت ورقہ ثواب لے کر کما کر کے گئے ارادے اور جذبے کی بنیاد کے اوپر۔ اس لیے اپنے عزائم مستقبل کے بارے میں بڑے اونچے طے کرو، معمولی معمولی عزائم مت رکھو۔ کوئی پوچھے کہ دورے کے بعد کیا کرو گے، تو ایک گامڑے میں امامت ملے گی، نماز پڑھا کھائیں گے، ایسے ڈھیلے ڈھیلے عزائم نہیں رکھنے گے، بڑے اونچے مضبوط دین کے کام کے عزائم رکھنے گے، اور اونچے اونچے ارادے، اس کے مطابق اللہ کی مدد آتی ہے، اور اس کے مطابق اللہ کے یہاں اجر ملتا ہے۔ اگر وہ عزائم اور ارادوں پر ہم عمل نہیں بھی کر سکے تو بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں اجر تو ملے گا۔ اسی لیے مستقبل کے متعلق اپنے عزائم، اپنے ارادے بڑے اونچے رکھنے چاہیے۔ یہ حضرت ورقہ کی تعلیم کا سبق ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تفصیلات آئی تھی وہ ساری حضرت ورقہ جانتے تھے۔ اسی لیے تو یہ کہا کہ اس یخرجو کا قوموں کا، یہ کشف سے نہیں کہا ہے کہ ورقہ کو کشف ہو گیا، یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو علامات بیان کی گئی تھی اس کی روشنی میں ورقہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو لوگ اپنے وطن سے نکالیں گے، یہ اس کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو پچھلی آسمانی کتابوں میں تو حضور کی اس قدر تفصیلات تھی کہ اہل کتاب اپنی سبھی اولاد کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اس لیے کہ تورات انجیل میں حضور کی اتنی تفصیلات آئی تھی، اتنی علامتیں بیان کر دی گئی تھی، اس کی روشنی میں ورقہ نے یہ جملہ کہا۔ اب دیکھیے، ورقہ نے جب یہ جملہ کہا اس یخرجو کا قوموں کا، یہاں اجمال ہے، دوسری سیرت کی روایتوں میں اور بھی تفصیلات ہیں کہ آپ پر یہ حالات آئیں گے، یہ حالات آئیں گے، حضور سب سنتے رہے، لیکن جب یہ جملہ آیا اس یخرجو کا قوموں کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا، اور حضور نے کیا سوال کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ و مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے، جلا وطن کریں گے؟ دیکھو ورقہ نے کہا ستائیں گے، پریشان کریں گے، ایذا پہنچائیں گے، حضور نے ورقہ کی سب باتیں سن لی، کچھ نہیں بولے، لیکن جیسے ورقہ نے یوں کہا کیا وہ مجھے وطن سے بھی نکال دیں گے، بس حضور نے تعجب سے یہ سوال کیا، او مخرجی یہم، کیا وہ لوگ مجھے وطن سے جلا وطن کریں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ سوال حضور نے کیوں کیا؟ پہلے عیسیٰ کی بات سنی، خاموشی سے سن لی، تکلیف پہنچانے کی بات کی، اطمینان سے حضور نے سن لی، لیکن نکالنے کی بات پر حضور نے سوال کیوں کیا، اس کو سمجھو۔ نمبر ایک، نزول وحی سے پہلے مکہ المکرمہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک حالات تھے، حضور کی جو عزت تھی، کہ پورے مکہ والے حضور کی عزت کرتے تھے، حضور کا اکرام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، صادق الامین کہتے تھے، بڑی بڑی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر حضور کو تعجب ہوا کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال بھی ڈالیں گے؟ آج تو میری اتنی عزت ہے، میرا اکرام ہے، اتنا احترام ہے، لوگ صادق الامین کہتے ہیں، کیا مجھے نکال دیں گے؟ کہ بھائی کعبہ کے اندر حجرِ اسود کا مسئلہ آیا، پورے مکہ کے اندر جو ہے خون ریزی کا ماحول قائم ہو گیا، تو حضور کے فیصلے کے اوپر امن ہوا، کیا وہی مکہ والے حضور کو نکالیں گے ایک دن؟ اسی لیے حضور کو بڑا تعجب ہوا اور آپ نے سوال کیا، جیسے کہ آپ کی بستی میں بہت عزت ہے، جب بھی آپ جاتے ہیں لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، ہر ایک یہ کہتا ہے حافظ صاحب بقرعید کے 12 دن ہیں، ایک دن میرے یہاں دعوت، ایک دن میرا یہاں دعوت، 24 دعوت دینے والے ہیں اور 12 ہی صرف دن ہیں، اتنا اکرام ہے آپ کا. اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ بستی والے آپ کو ایک دن جو ہے نا پتھر مارنے والے ہیں، تو آپ یوں کہیں گے کہ ابھی تو روزانہ دعوت دیتے، کیا ایک دن پتھر بھی ماریں گے مجھے؟ آدمی کو تعجب ہوتا ہے. نمبر 2، وطن کی فطری محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے، تو حضور کے قلب اطہر کے اندر بھی وطن کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، اس لیے حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ کیا میرے وطن سے مجھے نکال دیا جائے گا؟ یہ وطن کی محبت کا تقاضا. نمبر 3، بیت اللہ یہاں پر ہے تو کیا اللہ کا گھر چھوڑ کر کے مجھے یہ لوگ نکال دیں گے اور مجھے روانہ ہونا پڑے گا؟ نمبر 4، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، کیا مجھ جیسے خیر خواہ کو یہ لوگ مکہ سے نکالیں گے؟ میں نے ان کو تکلیف کیا دی کہ یہ لوگ نکالیں گے، میں نے ان کا کیا قصور کیا کہ یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ میں تو ان کا خیر خواہ ہوں، کیا خیر خواہ کو یہ لوگ نکالیں گے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، میں نے پیچھے سے کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم سے کھینچ کے نکالا، میرے جیسا خیر خواہ کون ہوگا؟ کیا میرے جیسے خیر خواہ کو بھی یہ لوگ نکالیں گے؟ اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے با امانت خیر خواہ ہوں. تو حضور کو یہ تعجب ہوا کہ میں تو ان کا خیر خواہ، میں ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے، خیر خواہ کو نکال دیں گے؟ نمبر 5، جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قیام گاہ ہے، آپ کا مکان اسی شہر کے اندر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے دادا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکان جہاں وہ بود و باش کرتے تھے، کیا یہاں سے یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، ورقہ نے بھی صاحب کہہ دیا ہاں نکالیں گے آپ کو، آپ کو ایک دن نکالیں گے، گول گول بات نہیں کی، جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ صاف صاف کہہ دیا نا، ہاں آپ کی بستی والے آپ کو بستی سے ضلع وطن کریں گے. پھر ورقہ نے کیا کہا، دیکھیے یہ بھی ہے سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کی روشنی میں مضمون، ورقہ کیا کہہ رہے ہیں، لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، کوئی بھی شخص جو آپ کی طرح شریعت لے کر کے آیا ہو تو اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہی کی جاتی ہے، کوئی بھی شخص آپ کی طرح توحید شریعت دین لے کر کے آتا ہے تو اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہی کا برتاؤ کیا جاتا ہے. یہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں ورقا نے کہا کہ انبیاء کی تاریخ شاہد ہے کہ جس نبی نے بھی جس زمانے کے اندر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور غلط کاموں سے قوم کو روکا تو لوگوں نے نبیوں کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا. اسی لیے آپ کے ساتھ بھی دشمنی کا برتاؤ ہوگا, اور یہی نبی کے متبعین کے لیے بھی ہے کہ جہاں آپ شریعت کی بات کرو گے الا او دیا کہ لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. آپ اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, اپنے علاقے میں جب تک وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کرنے دو, شریعت کے خلاف رسم و رواج غلط بدعت گمراہی کے کام کرنے دو تو آپ بہت اچھے با اخلاق عالم دین کہے جاؤ گے. اور جہاں آپ نے شریعت کی بات کہی, بدعات رسومات معاشرے کی خرابیوں کے اوپر نکیر کی, صحیح دین کی رہنمائی کی, تو الا او دیا لوگ آپ کے دشمن بننے ہی والے ہیں. یہ ابھی سے سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ شریعت کی بات کرو گے, دین کی بات کرو گے, رسم و رواج اور گمراہی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو وہاں الا او دیا ہونے ہی والا ہے. جب نبیوں کے ساتھ ہوا تو نبیوں کے ورثا کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. یہ ابھی سے تیر کر کے ذہن میں رکھیے, الا او دیا, اور اس کے لیے تیار رہنا ہے. لیکن تو دین کا کام کرنا ہے, بھلے لوگ عداوت رکھے, دشمنی رکھے, ناراض ہو جائے, لیکن صحیح ڈھنگ سے دین کی صحیح بات لوگوں کو پہنچا دینی ہے. عداوت اور محبت جو ہے دین کی قربانی پر نہیں, کہ ہم دین کو قربان کر کے کسی کی محبت لے رہے ہیں, نہیں. اللہ کا دین سب سے مقدم ہوگا, شریعت کی تعلیم سب سے مقدم ہوگی, چاہے چچا دشمن ہو جائے, چاہے خسر ابا دشمن ہو جائے, کوئی بھی ہو, ہوتے رہے, لیکن دین جو ہے وہ پہنچا کے رہیں گے. دین میں مداہنت نہیں ہوگی. پھر آگے ورقا نے کیا کہا, وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَذَّرًا. سبحان اللہ, دیکھیں یہ بڑے میاں کے جذبات تو دیکھو, بوڑھے ہیں 100 کے اوپر, لیکن جذبات تو دیکھو. ورقا گئے کیا کریں, اگر مجھے تمہارا وہ دن آ گیا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا. یعنی تمہارا وہ دن مجھے دیکھنے کو ملے کہ لوگ تمہارے دشمن ہیں, تمہیں نکال رہے ہیں, تمہیں ایذا پہنچا رہے ہیں, تو میں بھرپور تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا. ورنہ دنیا جو ہے مظلوم کے ساتھ نہیں ہوتی, دنیا مظلوم سے دور بھاگتی ہے. لیکن ورقا کے عزائم دیکھو کہ لوگ آپ کو ایذا پہنچائیں گے, آپ سے عداوت رکھیں گے, آپ کو جلا وطن کریں گے. میں اس وقت اگر زندہ رہا اور وہ دن اگر مجھے دیکھنے کو ملا تو میں آپ کی بھرپور اور زوردار مدد کروں گا, زوردار میں آپ کی مدد کروں گا. کیا ورقا کے جذبات. راوی کہتے ہیں ثم لم ينشب, اس کے بعد کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا, اس واقعے کے بعد کوئی لمبا زمانہ نہیں گزرا. یعنی ورقا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنا دی کہ وہ جو غار میں آیا تھا نا, گھبراؤ مت, وہ اللہ کا فرشتہ تھا, تم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا, آپ نبی بن گئے, رسول بن گئے, آئندہ مستقبل میں آپ پر برے حالات آئیں گے. پوری بات سنا دی, حضور گھر آ گئے حضرت خدیجہ کے ساتھ. کچھ وقت زیادہ نہیں گزرا, ورق ثم لم ينشب ورقۃ ان توفیا, چند زمانہ گزرنے کے بعد حضرت ورقا کا انتقال ہو گیا. اور حضرت ورقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے ایام نہیں دیکھ پائے اور انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نبوت کی تصدیق کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، اسی لیے وہ صحابی کی جماعت میں شامل ہو گئے. اب یہاں دو رائے ہیں، یہ جو روایت کا لفظ ہے نا کہ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، اس سے بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اعلان کے ایام حضرت ورقہ کو دیکھنے کو نہیں ملے، اور حضرت ورقہ کا جلدی ہی انتقال ہو گیا. جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اعلان دعوت کے بعد بھی کچھ دنوں تک ورقہ حیات رہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی بنیاد پر مکہ کے کافر لوگ جب ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، مارتے تھے، تو منظر حضرت ورقہ نے دیکھا، اور حضرت ورقہ نے حضرت بلال کو تسلی کے کلمات بھی کہے. یہ بھی بات سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے. گویا کہ حضور کی دعوت کا اعلان کا جو ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت حضرت ورقہ حیات تھے اور حضرت بلال کی ایذاؤں کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور تسلی بھی دی ہے، لیکن زیادہ زمانے تک حضرت ورقہ زندہ نہیں رہے اور انتقال کر گئے. آگے فرماتے ہیں وَفَتَرَ الْوَحْيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ، اور اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا رک گیا، یعنی اول پانچ آیتوں کے نزول کے بعد وحی کا نزول رک گیا. اب دیکھیے یہ جو وحی کا نزول رک گیا، یہ ہے عارضی طور پر رک گیا، یہ نہیں کہ پھر وحی کا نزول ہی رک گیا، نہیں، وحی رک گئی لیکن کیسی رکی؟ عارضی طور پر، یعنی اول سورہ علق کی پانچ آیتوں کے نزول کے بعد ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول رک گیا. اب کتنے زمانے تک وحی کا نزول رک گیا؟ نمبر ایک، مشہور قول 3 سال کا ہے. نمبر دو، دوسرا قول 6 مہینے کا ہے، تیسرا قول 2 سال کا ہے، چوتھا قول 2.5 سال کا ہے، اور پانچواں قول 6 مہینے کا ہے۔ تو وہی 3 سال تک رک گئی، 2 سال تک رک گئی، 2.5 سال تک رک گئی، یا 6 مہینے تک رک گئی، اور فطرت وحی کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی نازل ہوئی۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد جو وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا وہ 6 مہینے، 3 سال، 2 سال، 2.5 سال تک رکا ہوا رہا، اور جو ہے اس کے بعد سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی آیت ہوئی۔ اور شرح نے یہاں یہ بحث کی ہے کہ وہی رک کیوں گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فطرت وہی کیوں ہوئی۔ نمبر 1، پہلی توجہ سمجھو، جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول مرتبہ میں نازل ہوئی اس وہی کے اندر حضور اچھی طرح غور اور تدبر کر سکے، اچھی طرح غور کر سکے، اچھی طرح تدبر کر سکے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی رک گئی۔ دوسری بات، وہی رکنے کی دوسری حکمت، حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک آئے تھے، اور اچانک آنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اسی لیے آپ نے شروع میں پڑھا نا، یرجف فؤادہ، کہ حضور کا دل کانپ رہا تھا۔ جبرائیل اول مرتبہ تشریف لائے، پہلے جبرائیل سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اب اول ملاقات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کانپ رہا تھا، آپ کو خوف اور گھبراہٹ ہو گئی، اسی لیے وہ خوف دور کرنے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، تاکہ وہ خوف اور گھبراہٹ آپ کی طبیعت کے اوپر سے دور ہو جائے۔ نمبر 3، وہی رک جانے کی ایک تیسری حکمت جو کتاب التفسیر کی روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی رغبت اور شوق بڑھے، اس کے لیے وحی کا ایک فطرت ہو گئی کہ ایک لذیذ ترین چیز، وحی عمدہ ترین چیز، کلام الہی ایک بہترین چیز، نورانی مخلوق جبرائیل کی ملاقات، کتنی ساری عمدگی جمع ہو رہی ہے، وحی کے کلام کی شیرینی، وحی کے کلام کی برکات، جبرائیل کی نورانی ملاقات، یہ سب ہونے کے بعد رک جائے تو حضور کے قلب اطہر کے اندر شوق بڑھے، رغبت بڑھے، اس کے لیے وحی کا ہی وحی کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ اسی لیے وہاں روایت میں ہے کہ اس زمانے کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کی ملاقات کا اتنا شوق ہوتا تھا کہ حضور کے پاس جبرائیل نہیں آتے تو حضور فرماتے ہیں کہ بارہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی پہاڑ پر جاؤں اور وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، خودکشی کر لوں میں، بارہا حضور کو یہ ارادہ ہوا، یہ روایت میں موجود ہے۔ تو کس قدر جبرائیل کا شوق حضور کو ہوگا
اور جبرائیل کی ملاقات کی کس قدر آرزو ہوگی اندازہ لگا کہ حضور کہہ رہے کہ جبرائیل نہیں آ رہے تو میں اس کی وجہ سے شوق اور رغبت میں اپنے آپ کو جب بہت آگے پاتا تو کا دل ہوتا پہاڑ پہ جاؤں خود خوشی کر نیچے اپنے آپ کو گرا. اس زمانے میں حضرت اسرافیل آتے تھے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی کا کلمہ کہتے تھے. یہ تو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کو واقعی عشق اور محبت کا کچھ سابقہ پڑا ہو کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ملاقات کے بعد ملاقات کا شوق اور بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. تو جبرائیل کی ایک ملاقات ہو گئی تو اب شوق اور بڑھ رہا ہے. اس رغبت کو بڑھانے کے لیے فطرت وحی کا سلسلہ ہوا اور جو ہے وحی رک گئی.